تمہیں اللہ تعالی تقوی کی وجہ سے ایسا نور دے گا جس کی وجہ سے تم زندگی دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی سے چل پھر سکو گے, تمشون بھی چلو گے اس کے ذریعے, اور قیامت کے دن میں تم وہ تمہاری قیادت کرتے ہوئے تمہیں جنت میں لے جائے گا. اور جس طرح قرآن کو اللہ نے نور کہا, اسی طرح تحریف سے پہلے تورات اور انجیل کے بارے میں بھی خود قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نور ہے, وہ روشنی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے. اور اسی سورت میں آگے چل کے آیت میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, یہی وہ نور ہے جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. تو شروع میں ہم نے یہ پڑھا سورہ انعام کی پہلی آیت, جب ہم نے اپنی اس بات کی تائید میں پڑھی کہ نور کو اللہ نے پیدا کیا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ وخلق النور یوم الاربعاء, اللہ تعالی نے بدھ کے دن نور کو پیدا کیا. اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم, فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا یعنی مٹی سے پیدا کیا. تو ترمذی کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لأضاءت ما بین المشرق والمغرب. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مقام ابراہیم کو, اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود کو, اس کے لیے بھی لفظ رکن استعمال ہوتا ہے, ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا اور یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت تھے اور یہ چمک رہے تھے. اللہ تعالی نے زمین پر بھیج کر ان کی روشنی کو ختم کر دیا. اگر ان کی روشنی اللہ ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی. اور یہی وہ نور ہے جو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جانے والوں کی رہنمائی کرے گا اس دن جس دن اس نور کی اشد ضرورت ہوگی. ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دو. فجر مغرب اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کس چیز کی خوشخبری؟ بالنور التام, ایک مکمل نور کی, یوم القیامہ قیامت کے دن. اور سورہ الکہف حفظ کرنے اور جمعے کے دن پڑھنے والوں کے لیے بھی ایسے نور کی خوشخبری ہے جو قیامت کے دن ان کو کام دے گا. ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث موقوف ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے, کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ کان لہ نورا یوم القیامہ, جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا یہ انسان کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا. اور ایک دوسری روایت میں جو امام احمد بن حنبل کی مسند اور ترمذی میں ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کے آخری حصے کو حفظ کرنے والے کے لیے کانت لہ نورا یوم القیامہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, ابن ماجہ کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اما صلاۃ الرجل فی بیتہ فنور فنور بیوتکم, گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ نور ہے, اس لیے اپنے گھروں کو منور کیا کرو. گھر میں نفل نماز پڑھنے سے نور, برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے, بشرطے کہ گھروں میں حرام کاری کے آلات نہ ہو جن کا دیکھنا اور سننا حرام ہے. ورنہ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. لیکن اگر گھر شیطان کا سینٹر بن جائے اور مرکز بن جائے تو وہاں سورہ بقرہ چھوڑ کے پورا قرآن پڑھ لیں تب بھی, اس لیے کہ وہ گھر جہاں شیطان مستقل رہتے ہیں نکالنا اس صورت میں ہے کہ جب وہ تمام چیزیں نکالی جائیں جن کی وجہ سے شیطانوں نے مستقل گھر میں رہنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. یہ تو اس گھر کے لیے ہے جہاں کبھی کبھار شیطان آ جاتا ہے. شیطان کی بھی قسمیں ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ ایک تو وہ شیطان کے جو اصلی ہے, ایک انسانی شیطان من الجنت والناس, اللہ کی پناہ مانگی گئی شیطانوں سے, شیطانوں کے وسوسے سے, پروپیگنڈا باتیں, یہ اس سے پناہ مانگی گئی. تو خناس, یہ پروپیگنڈا ختم ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ایک موضوع چھڑ گیا اب وہ ختم ہوا دوسرا موضوع چھڑ جائے گا. الخناس یہ انسانی شیطان چھوڑیں گے نہیں آپ کو, آپ ان سے کہیے اچھا دوسرا کوئی موضوع شروع کیجیے پھر وہی, آج چلے گا تو کل پھر آ جائیں گے. تو الخناس جو بار بار آتا ہے, پھر آتا ہے, چھپ کے آتا ہے, پیچھے سے آ کے حملہ کرتا, یہ خناس کے سارے ترجمے ہیں. اور یہ خناس قسم کے انسان تو اس دور میں وافر مقدار میں موجود ہیں. تو ان کا گھروں میں آنا, مجلسوں میں آنا, اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جو وہ شیطان ہے وہ جس گھر میں جس انتینہ کا سایہ ہو, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب ابلیس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اکبر الآبادی بیچارہ اپنے دور میں یہ کہہ گیا کہ یوقتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو غالب کی محسوس ہوتی. اور اکبر نے یہ کہا تھا مرحوم نے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو یہ تو اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں شرافت موجود تھی, آج سے 100 سال غالباً پہلے کا. آج تو رشنتینا نے وہ تمام حدیں پھلانگ دی ہیں جو ان کو شرافت, متانت, سنجیدگی کے ایک غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, تو وہ عالم ہے. ایسے گھر جہاں ابلیس بھی نہ جاتا ہو, ابلیس کو بھی شرم آتی ہے ایسے گھروں پہ جاتے, ایسے گھروں میں جاتے ہوئے جو اس وقت ہمارا ماحول ہے. تو سورہ بقرہ پڑھوا لیجیے, پورا قرآن پڑھوا لیجیے, کوئی فرق نہیں. ہاں یہ تو وہی بات ہوئی, وہ مشہور قصہ کہ کسی گاؤں میں کتا کنویں میں گر گیا اور گاؤں والے آئے حضرت سے مطلب پوچھنے کے لیے, تو مولوی صاحب نے بتایا کہ پورا کنواں صاف کرو, پانی سارا نکالو. کنواں گرا ہے کنویں میں کتا, اور کتا کنویں میں گرنے کے بعد مر گیا. اب ظاہر ہے پورا کنواں صاف کرنا پڑے گا, وہ سادہ لوح قسم کے لوگ تھے, انہوں نے پورا کنواں صاف کیا, پانی نکالا, اور اس کے بعد آ کے بتایا مولوی صاحب کو کہ کنواں صاف ہو گیا ہے, پاک ہو گیا ہے. میں کہ اچھا ذرا پانی لے کے آؤ میں دیکھوں. پانی لے کے آئے تو اس سے بدبو بھی آ رہی ہے, اس کے اندر کچھ بال وغیرہ ان کو نظر آئے. تو کہنے لگے یہ کیا ہے, بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے وہ کتا تو اندر پڑا ہوا ہے. کہا کہ اللہ کے بندے کتے کو تم نے نہیں نکالا, تو جب کتا اندر پڑا ہوا ہے تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ اس لیے ہم نے بارہا کہا کہ حرم کی بار بار کی حاضری اور عمرے پہ عمرہ ٹکا دینا اور 20-30 حج کر لینا اور کچھ پیسے دے کے اللہ پہ احسان جتانا, اس سے کبھی زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس بات کو آپ بھول جائیے, آپ کس خوش فہمی اور غلط فہمی میں رہتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم, لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمائش ہوگی. آزمائش سب سے بڑی یہ ہے کہ جو من پسند چیز ہے تمہاری, اللہ کو وہ پسند نہیں, تمہیں اچھی لگتی ہے, اللہ کے رسول کو اس سے نفرت ہے, تمہیں چھوڑنی پڑے گی. تو دو باتیں نہیں ہو سکتی. خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی, دونوں باتیں نہیں ہوتی. یا اللہ کو خوش کرو یا شیطان کو خوش کرو. اس لیے کہا کہ گھروں کو منور کرو, نیکیوں سے گھر منور ہوتے ہیں. گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے, قرآن کی تلاوت ہو, اچھی کتابوں کی تعلیم اور اس کا سبق ہو, گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پاک مجلس میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں, اللہ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے, وہاں ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں گھر ہم گئے تھے, وہاں ہم نے تیری کچھ بندیوں کو دیکھا, تیری بندیاں تیری کتاب کی تلاوت کر رہی تھی اور تیرے رسول کی سیرت کا مطالعہ ہو رہا تھا, فلاں بنت فلاں, فلاں بنت فلاں, فلاں بنت فلاں. اللہ کے پاس جا کے گواہی یہ فرشتے دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ذکر کی مجلس میں اور فکر کی مجلس میں اور قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں عمل کی نیت سے. تو گھر کی روشنی, گھر میں نفل نماز پڑھنا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ سنتیں اور نوافل عموماً گھر ہی میں پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے اور اس کے بعد لیٹ جاتے, حتیٰ کہ بلال آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ اقامت کا وقت ہو گیا, میں اقامت کہوں. آپ ارشاد فرماتے کہ ہاں جاؤ اقامت کہو, میں آ رہا ہوں. آپ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے. تو گھر کی برکت اور گھر کی رونق یہ ہے کہ گھر والے عورتیں اور مرد اپنے گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں. اور وہ لوگ, وہ حکمراں اور وہ ذمہ دار طبقہ جو لین دین میں, معاملات میں اپنی ذات کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ, اپنے نوکروں اور ملازموں پہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی نگرانی اور ذمہ داری میں ہوتے ہیں, اور وہ حکومت کرنے والے جو مسلمانوں پہ حکمراں بنا دیے جاتے ہیں, یہ لوگ جب انصاف اور عدل سے کام کرتے ہیں, عادل اور انصاف کرنے والا ذمہ دار شخص, چھوٹا افسر ہو یا سب سے بڑا اس کے پاس ملک کا عہدہ ہو, ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل, قیامت کے دن اللہ تعالی تشریف رکھیں گے, رونق افروز ہوں گے, اللہ تعالی تشریف لائیں گے اور اللہ تعالی کی دائیں جانب نور کے منبر, نور کی کرسیاں پڑی ہوئی ہوں گی, ان پہ ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولو, اور وہ لوگ کے جو اپنے گھر والوں اور تمام رشتہ داروں اور اپنی نگرانی والوں, لوگوں کی نگرانی میں, اور وہ کہ جو حکمراں ہیں عدل اور انصاف سے تمام معاملات میں چلتے تھے, ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے اللہ کے بالکل قریب. رحمان عز و جل, اللہ تعالی عز و جل کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں نور کا ذکر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, الطہور شطر الایمان, طہارت پاکیزگی صفائی یہ ایمان کا نصف ہے. والحمدللہ تملا المیزان, الحمدللہ کہنا انسان کا نامہ اعمال بھر دے گا نیکیوں کی. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جتنی وسعت ہے اس برابر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے جو کلمہ اور جملہ بھر سکتا ہے وہ ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ. آگے چل کے ارشاد فرمایا, والصلاۃ نور, والصلاۃ نور, نماز نور ہے, نماز نور ہے, اور یہی وہ نور ہے جس سے گھر منور ہوتے ہیں اور یہی وہ نور ہے جس سے قبریں منور ہوتی ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے, کہتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی یا ایک نوجوان تھا غلاموں میں سے, وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے, تقم المسجد, ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نہیں دیکھا چند دنوں تک, فسأل عنها او عنه, پوچھا صحابہ سے کہ وہ کالی عورت یا کالا غلام جو مسجد کی صفائی کیا کرتے ہیں کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے پوچھا، اگر عالم الغیب ہوتے تو کیوں پوچھتے؟ پوچھا کہاں ہے؟ قالوا مات، صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو مر گئے، انتقال ہو گیا. قال افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا. تو کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. عالم الغیب ہوتے تو قبر کا پتہ پوچھتے، مجھے اس کی قبر پہ، قبر کہاں ہے مجھے لے جاؤ. فدلو، صحابہ آپ کو اس کی قبر پہ لے گئے. فصلی علیہا، قبر پہ اس کے دفن ہونے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے متعلق اس آدمی یا اس عورت سے اتنی محبت ہے. فرمایا کہ اگر مر گیا تو، کیونکہ رسول ہیں، یہ اختیار ہے، جس کا جنازہ جب وہ چاہے پڑھو، اور آپ نے اس کی قبر پہ اس کا جنازہ پڑھا اور کہا کہ دیکھو، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبریں اندھیروں کا مرکز گڑا ہے. یہ قبریں جن قبروں میں ہم سب نے جانا ہے، آج جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرحوم اور مرحومہ، کل کو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے اور میرے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم اس وقت قبر کے گڑھے میں ہوں گے جہاں دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، صرف ہمارا عمل ہمارے ساتھ وہاں رہے گا. تو میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ آج کی رات اگر ہماری آخری رات ہو اس دنیا میں، اور کل کا دن ہمارا پہلا دن ہو قبر کے گڑھے میں، اور آنے والی رات ہماری پہلی رات ہو قبر کے گڑھے میں، اس اندھیرے میں کوئی چراغ، کوئی لائٹ، کوئی نور، کوئی روشنی کا انتظام کیا ہے؟ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، میں جس کا جنازہ پڑھ لیتا ہوں اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، جس کا میں جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر کو ہمیشہ منور رکھتا ہے. اور یہی چیز اس حدیث میں بھی موجود ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، نور کا ذکر ہے، نور سے بحث، اور نور کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کن کن مقامات سے، اہم مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفیدی نمودار ہوتی ہے تو اس کو اکھیڑنا منع ہے، سر اور داڑھی کے بال، مہندی لگانا، زعفران لگانا، یا وہ کالا رنگ لگانا کہ جس میں مہندی یا دوسرا زعفرانی رنگ ملا ہوا ہو، اس کا جواز موجود ہے، لیکن صرف کالا رنگ لگانا یہ ناجائز ہے، اور سرحان اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے. لیکن اکھیڑنا منع ہے، کیونکہ یہ جو بڑھاپا ہے یہ مسلمان کے لیے نور ہے. سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو اس آدمی کا بہت غصہ آتا ہے جو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اور بعض سلف صالحین نے اس بات کو نقل کیا کہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں تجھ سے حیا کرتا ہوں اس طرح تجھے بھی مجھ سے حیا کرنی چاہیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نتف الثیب وقال انہ نور المسلم، اکھیڑنے سے منع کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے. ہمارے ایک ساتھی وہ داڑھی کے بغیر تھے، کافی عرصے بعد جب ملاقات ہوئی ان کے ایک جاننے والے نے، مقامی عرب دوست نے کہا، ان کو دیکھ کر انہوں نے داڑھی بھی چھوڑ لی تھی اور داڑھی سفید تھی, تو کہا کہ بھائی وقار آ گیا ہے. یہ صاحب نہ سمجھے, پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا وقار آ گیا, تمہارے سفید بال دیکھے تو کہا وقار آ گیا, وقار کی نکالے. تو وہ نہیں سمجھے, انہوں نے واقعہ سنایا جس کو بعض مفسرین اور بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بوڑھے ہوئے تو ایک دن آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھا کہ کچھ بال سفید اپنی داڑھی میں نظر آئے, تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اولاد ابھی تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ابراہیم خلیل یہ بڑھاپا نہیں, یہ تو وقار ہے. ابراہیم بھی خلیل تھے. کہا کہ اللہ میاں جب وقار ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک وقار دیجیے, یہ کیا کہ دو چار بال سفید ہیں. یہ جملہ جو ہی زبان سے نکلا اسی لمحے سر کے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. تو یہ وقار کی نشانی ہے اور اللہ تعالی کو اس سے حیا آتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جنہوں نے اپنے دربار میں ایک شخص سے یہ کہا تھا کہ تم ہر تھوڑے لمحے بعد یہ کہا کرو کہ موت کی تیاری کرو, مرنا ہے, موت ہم سے بھولے نہیں, ہم یاد رکھیں, تم یاد دہانی کیا کرو. ایک دن جب خلیفہ تشریف لائے تو اس سے کہا کہ آج سے تمہاری چھٹی. تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا خطا مجھ سے ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ اب تمہاری آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آواز لگانے والا خود میں نے دیکھ لیا, میری داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے. تو اب مجھے جان لینا چاہیے کہ اب موت کے میں زیادہ قریب ہو گیا. یہ جو یورپ کا تصور ہے سالگرہ منانے کا, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ خوشی انسان ایسی حالت میں منانے کا حقدار ہے جسے کوئی چیز وافر مقدار میں ملے, کسی چیز میں اضافہ ہو. جب آپ کا ایک سال زندگی کا بڑھتا ہے, یہ حقیقت میں گھٹتا ہے. آپ اگر 20 سال کے تھے, 21 سال کے ہوئے, تو گویا کہ آپ کے لیے جو زندگی لکھی گئی ہے اس میں سے ایک سال مزید کم ہو گیا. قبر کی طرف کا فاصلہ, قبر اور آپ, اور آپ اور موت کا فاصلہ کم ہو گیا. زندگی اور آپ کے درمیان کا فاصلہ, اس کی طرف آپ نے کبھی توجہ کہ سال جب بھی زیادہ ہوا, زیادہ نہیں ہوئے تو کم ہو گیا, وہ سال گزر گیا. تو ہر گزرنے والا دن, ہر گزرنے والے دن پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس دن ہم نے کیا کیا. سیدنا عمر اس لیے کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا اپنا محاسبہ کیا کرو, اور ہر خطبے میں کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہا کرتے تھے اپنا اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے, کسی اور کی طرف سے محاسبہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ نور ہے, اور نور اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے, اور نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کی دعاؤں میں جو دعا شامل ہے, اس میں ایک وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. یہ دعا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کو پیش کیا کرتے تھے. ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ کے ہاں ایک رات گزاری تاکہ میں یہ دیکھوں کہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے ہیں, کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بتو فی بیت خالتی میمونہ, تو میں نے رات کو یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے میں جو دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل کو منور کر دے, وفی سمعی نورا میرے کانوں میں روشنی بھر دے, وفی بصری نورا اور میری نگاہوں کو منور کر دے. وعن یمینی نورا میری دائیں طرف, وعن شمالی اور بائیں جانب روشنی ہی روشنی ہو. وامامی نورا اور میری قیادت بھی نور سے کی جائے. وخلفی نورا اور جب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو نور نظر آئے. وفوقی نورا اور جب اوپر نگاہ اٹھاؤں تو روشنی اور نور ہو. وتحتی نورا اور جب اپنے نیچے زمین پہ دیکھوں تو وہاں بھی نور ہو. وجعلی نورا میرے لیے نور بنا دے, اور ایک روایت میں ہے کہ وجعلنی نورا مجھے بھی منور کر دے, یعنی مجھے بھی نور بنا دے. اور انہی دعاؤں میں وہ دعا بھی ہے جو متفق علیہ حدیث میں روایت کی گئی ہے, اور اس کو بھی یہی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض, ولک الحمد انت قیم السماوات والارض, ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن, انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت, أنت إلهي لا إله إلا أنت. یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی کہ اے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا نور ہے, ان کا قائم کرنے والا تو ہی ہے, تیرے لیے تمام تعریفیں, اور تو حق ہے, تیرا وعدہ بھی حق ہے, تو نے جو کچھ کہا وہ بھی حق ہے, تجھ سے ملنا بھی حق, جنت اور جہنم دونوں حق ہیں, اور قیامت بھی حق ہے, یعنی یہ حقیقت ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ اطاعت اور فرما برداری, ایمان اور اسلام, توکل اور بھروسہ, یہ سب تجھی پہ ہم میں کرتا ہوں, اور وہ بھی کا خاصم تو تیرے لیے تیرے نام پر میں جھگڑتا ہوں, اور تجھی سے اپنے ہر فیصلے ہر کام کا فیصلہ طلب کرتا ہوں, تو ہی ہمارا حاکم حقیقی ہے, میری مغفرت فرما, ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہی معبود حقیقی ہے, تیرے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے. یہی وہ اللہ تعالی کی ذات سے متعلق نور کی بحث ہے جس میں امام ابن قیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں امام ابن ابی الدنیا کے حوالے سے, اور انہوں نے امام حسن بصری کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ابو معلق ان کی کنیت تھی, انصاری تھے اور یہ تاجر تھے. ایک مرتبہ دوران سفر ایک ڈاکو نے ان کو پکڑا, ان کا سارا مال لوٹ لیا اور ان کو قتل کرنا چاہا. اس وقت شدت کے اور کرب کے اس عالم میں انہوں نے جو دعا کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نمل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 62 میں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو اور پکاروں کو سنتا ہے. انہوں نے اس وقت کرب اور تکلیف کی وجہ سے یہ دعا پڑھی کہ یا ودود یا ودود, یا ذا العرش المجید, یا فعال لما تريد, اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کو پیش کیا. ودود ود سے ہے پیار و محبت اور شفقت کرنے والے, اور اے اللہ تو جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے, جو تیری مرضی ہوتی ہے وہ تو کر گزرتا ہے, اور اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کا سوال, تیری عزت کا وسیلہ پیش کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور اے اللہ تیری اس قدرت کو میں وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں, اور تیرے اس نور کو بھی وسیلہ بناتا ہوں جس سے تیرے عرش کے تمام جانب منور اور روشن ہے. وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما, اے مدد کرنے والے میری مدد فرما, اے مدد کرنے والے میری مدد فرما, یا مغیث اغثنی. یہ دعا جب اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کی تو لکھا کہ اچانک اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور وہ اس ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے. اس دعا کی برکت سے جس میں اللہ تعالی کے نور کو وسیلہ بنایا گیا اور اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ کو وسیلہ بنایا گیا, اسی طریقے سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کے سفر کے موقع پہ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو اس وقت جو تاریخی دعا اللہ کے سامنے آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کے نور کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بھی یہ شکوہ پیش نہیں کیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں, ظالم ہیں, بدبخت ہیں, انہوں نے ہماری قدر نہیں کی, ہم جیسے نبی کی بات نہیں مانے, بلکہ اپنی کمزوری کو پیش کیا کہ شاید میں بات سمجھا نہیں پایا اور میرے اسباب جو میں نے اختیار کیے کمزور تھے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, اے اللہ میں کسی اور کا شکوہ شکایت نہیں کرتا, اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت اور شکوہ کس سے کرتا ہوں. وقلت حیلتی, میں نے جو ہیلے استعمال کیے وہ بھی کمزور تھے. وہوانی علی الناس, انت رب المستضعفین, تو مجھ جیسے کمزوروں کا رب تو ہی ہے. وانت ربی الی من تکلنی, اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے. اسی دعا میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات, اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. اس دعا میں بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کے نور مبارک کا وسیلہ اور اس کا حوالہ پیش کیا. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیا جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی, غم اور ہم اور تکلیف اور رنج اور مصیبت میں یہ دعا اگر کوئی شخص کر لے, بلکہ اس حدیث کے آخر میں جب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے تمام لوگوں کو یہ دعا سکھلا دو اور بتا دو. اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن امتک اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں, یعنی میری والد, میرے ماں باپ, آبا و اجدال, وہ سب وہ بھی تیرے بندے تھے, میں بھی تیرا بندہ ہوں. ناصیتی بیدک, ناصیتی ساتھ سے, ناصیتی بیدک, میری پیشانی یعنی میرے تمام امور وہ تیرے ہاتھ میں ہیں. ماضن فی یا حکمک, میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ادھر ادھر مخلوق کی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے. عدل فی یا قضاؤک, میرے بارے میں تو نے جتنے فیصلے لکھے ہیں سب کے سب عدل سے مشتمل ہیں, عدل اور انصاف والے ہیں. اب اللہ تعالی کی تعریف کر کے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور بندہ بنا کر پیش کر کے اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ کا حوالہ دے کے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے. اب اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے. اسألک بکل اسم ہو لک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے, سمیت بہ نفسک, جو تو نے اپنے لیے پسند کیا, او انزلتہ فی کتابک, یا تو نے اپنی نازل کی ہوئی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا, او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا. اب اس کا اثر تبھی فی علم الغیب عندك, یا تو نے اسے اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ کیے ہوئے رکھا ہے. ان تمام چیزوں کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور دعا کیا کرتا ہوں, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری, ونور صدری, میرے دل اور سینے کا نور قرآن کو بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب همي, میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ وہ اہم دعا ہے جس کے بارے میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ بندے کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو, جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے مگر یہ اللہ تعالی اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. اس دعا میں بھی نور کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس آیت میں یہ پڑھا, آیت نمبر 12 میں, کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم. آج کے سبق اور درس میں پہلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ سورہ حدیث کی آیت نمبر 12 ہے, کہ دیکھو تم قیامت کے دن ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے پاس, ان کے سامنے, ان کے دائیں جانب ان کا نور دیکھو گے, اور یہ نور تام ہوگا, ایسا مکمل نور ہوگا جو ان لوگوں کی قیادت کرتا ہوا ان کو پل سرات کے اوپر سے جنت میں داخل کر دے گا. اور دیکھو یسعا کا لفظ جہاں آیا ہے تو یسعا کا ترجمہ سعی کے اصل مادے کو دیکھ کر دوڑنا سمجھنا نہیں ہے, بلکہ یہاں سعی سے مراد مستعدی اور سرگرمی, کسی کام میں مستعد ہونا, سرگرمی سے اچھے خوب عمدہ طریقے سے اس کام کو انجام دینا. تو یہ نور ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. اچھا, بین ایدیہم و بایمانہم جب کہا تو یہ بات معلوم ہوئی, بین ایدیہم و بایمانہم, ایدیہم ان کے سامنے, ایمانہم ان کی دائیں جانب. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جو مسلمان مرد اور جو مسلمان عورت اعمال صالحہ اور نیکیاں انجام دیتے ہیں عموماً, اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں خصوصاً, ان کے لیے ان کا نور ان کی قیادت کرے گا اور ان کے دائیں جانب ہوگا. دائیں جانب کہا اس لیے کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے دائیں جانب اور جہنم والے بائیں جانب. ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے دائیں جانب نور ہوگا, بائیں جانب سے وہ منافق لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں, آیت نمبر 13 میں ہے, یوم یقول المنافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں, یہ لوگ بائیں جانب لیفٹ رائٹ پہ ہوں گے, یہ لوگ اس طرف ہوں گے اور نور دائیں جانب ہوگا. نور کو دائیں جانب اس لیے رکھا گیا کہ بائیں جانب والے اس نور سے استفادہ حاصل نہ کر سکیں, دور رہیں, دور سے صرف دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو نور حاصل نہیں کر سکیں گے, نور ان کو دور سے نظر آئے گا. تب وہ ایمان والوں مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہیں گے, ان درونا, ذرا ہماری طرف بھی توجہ اپنی ادھر کرو, نقتبس من نورکم, تاکہ ہم تھوڑی سی روشنی تم سے لے لیں, لیکن ایسا ہرگز ہو نہیں سکے گا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار, خوشخبری فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کو سنائی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی. ذلک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی اور حقیقی کامیابی. حقیقی کامیابی اس شخص کے لیے ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا, اس کا حق ادا کیا, اور اپنی زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزارا جس طریقے کے مطابق گزارنے کا مطالبہ قرآن نے ہر مسلمان سے کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایمان والوں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صلی اللہ وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.